ہم ہیں حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہیں حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے، خاص طور پہ کل جو پنڈی میں عزادار شہید کیے گئے انہیں شامل کر کے، اور ایک اور ہمارے مومن بھائی تنظیمی، ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے. اس سے بہتر انداز رب بلند آواز سے چلوا دیجیے. ایک جملہ کل کے لیے بھی عرض کر دوں کہ جیسے میں روز کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے نشانے پہ شیعہ سنی سب ہیں، کل بھی جو شہداء ہیں ہمارے ان میں چار ہمارے اہل سنت برادران بھی اس عزاداری میں شریک ہے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا. میں ہر روز اعلان کرتا ہوں، پھر اعلان کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے شہید ہیں، وہ بھی عزاداری کے شہید ہیں. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کسی ایک گروہ کا نہیں ہے، حسین جہاں بھی انسان ہے اس کا حسین ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا، اب یہ صرف کراچی کا تھریڈ نہیں رہا بلکہ پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے، پشاور میں پکڑے گئے، لاہور میں پکڑے گئے، کراچی میں آپ نے دیکھا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بہت بڑی تھریڈ تھی اور اس کو خالی کرایا گیا ہے. یعنی جو ہم بات شروع سے کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اس سازش سے دور رہیے گا، اور اب بات سامنے آتی جا رہی ہے کہ جب لوگ کسی بھی طرح آپس میں نہیں لڑ رہے تو وہ خود ہی شروع ہو گئے ہیں. شیعوں کی مجلسوں پہ بھی مزارات، یہ پہلے بھی مزارات کو نشانہ بناتے رہے ہیں، پاک پتن پہ، دربار پہ، رحمان بابا، نہ معلوم کہاں کہاں. تو ان کے لیے اب یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں کہ اتنے سانحات کے باوجود لوگ آپس میں لڑ کیوں نہیں رہے، لڑ کیوں نہیں رہے. اس لیے اب وہ کھلے ہوئے حربوں پہ آ گئے ہیں. پروردگار تمام مومنین کی، مسلمین کی حفاظت فرمائے. اور جس طرح ابھی تک آپ بالکل نظم و ضبط اور صبر و تحمل کے ساتھ میدان میں ہیں، اسی طرح یہ تین دن میں میدان میں، اب تو سات محرم میں معرکہ شروع ہو چکا، پانی بند ہو چکا کربلا میں. لہذا کوئی بھی مصیبت آ جائے، شہزاد علی اکبر نے فرمایا تھا کہ بابا ہم حق پر ہیں نا، جب حق پر ہیں تو کتنی بڑی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی یہ انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ وہ حق کے راستے پر ہے، وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے، وہ رسول آل رسول سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خوف قریب نہیں آنا چاہیے. اللہ مالک ہے، مولا وارث ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے جذبے کو دیکھ رہا ہے، آپ کے جذبے کو دیکھ رہا ہے، آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے آل رسول کے ساتھ، آپ کے عشق کو دیکھ رہا ہے حسین کے ساتھ. امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے کربلا میں. مگر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتظامات کے لیے اگر آپ کو تھوڑا دور پیدل بھی چلنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رینجرز کے سپاہی ہوں یا پولیس کے سپاہی ہوں یا ہمارے اسکاؤٹس ہوں، سب سے تعاون ہمارا فرض ہے، ان سے تعاون کرنا ہے. خود کربلا میں آپ دیکھیے لوگ 200-300-400 کلومیٹر سے پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ عاشور کے دن کربلا پہنچنا ہے، سنتے رہتے ہیں نا، ابھی راستے میں ہیں قافلے، ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، بسرے سے چلے ہوئے، نہ معلوم کہاں کہاں سے چلے ہوئے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں. تو بس آپ بھی آج سے کربلا والوں کے ساتھ ہیں، جو کربلا کے مومنین کر رہے ہیں، اسی نظم و ضبط کے ساتھ آپ کو یہ دن گزارنے ہیں. کوئی آفت آ جائے عشق حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، یہ ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے جس کی صدیوں سے ہم نے حفاظت کی ہے، اور اس کو اسی طرح اپنی نئی نسل کے بچوں کے حوالے کرنا ہے کہ ہر چیز سے گزر جانا مگر اس عشق حسین کا سودا نہ کرنا کسی کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور ہاں ایک خبر کی اور تصحیح کر دوں، دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو خبر نہ دے مجھے، اب وہ ہماری بہن صحافی زخمی ہے, اس کو مجھے بتا دیا گیا بڑے وسوخ باوسوخ ذرائع سے کہ وہ شہید ہو گئی. میں نے اس بیچاری کی فاتحہ پڑھوا دی. خیر بعد میں مجھے معذرت بھی کرنا پڑا, میں اس آن ریکارڈ بھی معذرت کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے اس خبر دی گئی تھی اس طرح کی اور ایسے باوسوخ ذرائع سے بتا دیا گیا تھا, تو میں نے فاتحہ پڑھوا دی تھی. لیکن خیر اللہ اس کو اور لمبی عمر دے. ان تمام زخمیوں کے لیے, اس بہن کے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ میسج کا سلسلہ میں آپ سے بتا دوں کہ میں کوئی میسج چلاتے ہی نہیں ہوں, اسی لیے نہیں چلاتا ہوں تاکہ جو میرے نام سے میسج پہنچے آپ سمجھ جائیں کہ جھوٹ ہے. آن ریکارڈ مجھے جو میسج دینا ہوتا ہے میں مجلس میں دیتا ہوں, ممبر سے دیتا ہوں. پورے پاکستان میں میرے نام سے میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے, میں کوئی میسج نہیں چلاتا, میری عادت ہی نہیں ہے. میں مجھے جو کہنا ہوتا ہے وہ یہاں سے کہتا ہوں, ممبر سے کہتا ہوں. لہٰذا میرے نام سے کوئی بھی میسج آئے, اچھا ہے برا ہے, میرا نہیں ہے. ایک سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے پنجاب میں, میرے نام سے اچھی بات ہے یا بری بات مجھے سے بحث نہیں, میں میسج نہیں چلاتا. مجھے جو کہنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, پریس کے ذریعے آتا ہے, ٹی وی کے ذریعے, اس مجلس کے ذریعے آ جاتا ہے, مجھے کہہ دیتا ہوں. میرے نام سے کوئی میسج آئے پورے کراچی کو میں یہ خبر دیتا جا رہا ہوں کہ میرے نام سے کوئی میسج آئے وہ میرا نہیں ہے, میں بھیجتے ہی چاہے اچھی بات ہو چاہے بری بات. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی پہلے بھی ٹینشن پھیلانے کے لیے کہ مولانا نے حکم دے دیا یہاں جی, میں کون ہوں حکم دینے والا, میں کوئی مرجع ہوں, میں کون ہوں بھائی, میں کوئی قائد ملت ہوں کہ مطلب حکم دے رہا ہوں. مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں سامنے آ کے کہتا ہوں, سب کے سامنے کہتا ہوں, ممبر پہ کہتا ہوں, مجلس پہ کہتا ہوں. میسج والا کام میں نہیں کرتا. میرے نام سے کبھی کہیں کوئی میسج آئے سمجھ لیجیے کہ جھوٹ ہے, اچھا ہو یا برا میں میسج نہیں چلاتا, میں یوز ہی نہیں کرتا, نہ انٹرنیٹ نہ ای میل, ای میل کچھ نہیں, موبائل بھی میرا بند ہی رہتا ہے اکثر. تو میسج کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ میسج بنا بنا کے لکھ لکھ کے بھیجوں اور لوگوں کے میسج بنوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. تو عزیزو ہم بات کر رہے ہیں بندگی پہ, ہم نے تھوڑا سا تقوی پہ بھی بات کی, تھوڑا سا وسیلے پہ بھی بات کی. اب آئیے کہ تقوی کو سے ہی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, آج بندگی کو اور ذرا سا آگے بڑھائیں گے کہ بندگی کتنے قسم کی ہے, کیسے ہوتی ہے بندگی. ایک ہوتی ہے دیکھیے یاد رکھیے اطاعت, ایک ہوتا ہے اتباع. قرآن مجید میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ تو کئی مقامات پہ تکرار ہوا. ایک ہے اتباع, دو صیغے استعمال ہوئے ہیں, دو مفہوم استعمال ہوئے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو. رسول کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن وہ وہیں سے جہاں سے وعدہ کیا ہے بات کو پہلے وہاں سے آغاز کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے بات, اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں گے روشنی ڈالنے کی. مگر پہلے سورہ حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے آج کی مجلس کو آگے انشاءاللہ بڑھانے کے لیے. کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی آیت ہے 13ویں آیت. ارشاد ہوا اے لوگوں, یہاں بھی تمام لوگوں کو کہا گیا, یا مسلمان یا مومن کا لفظ نہیں, متقین کا خطاب نہیں ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اے انسانو, اے آدم کے بیٹے بیٹی ہو, اے آدم کے اور حوا کی اولاد ہو, ان سے خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم, ہم نے تمہیں خلق کیا, ہم نے تمہیں پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثا, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہم نے تم سب کو. یہ اتنی بڑی جو آبادی ہے, ان سب کے ماں باپ ہیں ایک, جناب آدم اور جناب حوا, جدہ جس کا جن کے نام پہ جدہ شہر ہے وہ بھائی جدہ ہے کیونکہ وہاں آپ کی قبر مبارک ہے روایات کے مطابق جناب حوا کی, اس لیے کہا جاتا ہے اس کو جدہ. تو ایک ماں باپ سے, ایک مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور پھر تمہیں قبائل اور برادریوں میں تقسیم کیا, ہم نے تقسیم کیا, ہم نے بنایا کہ تم مختلف برادریوں میں قبیلوں میں تقسیم ہو جاؤ. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, شناخت کر سکو. حیوانوں میں اور تم میں تمیز کر دی, حیوانوں کے آپس میں قبیلے نہیں ہوتے, برادریاں نہیں ہوتی. یعنی ایک حیوان لومڑی ہے تو ساری کی ساری لومڑیاں ہیں, لومڑیوں میں کوئی ایسا قبیلی سسٹم نہیں ہوتا, کیونکہ پہچان وہاں جب ایک خاص عمر کو جانور پہنچتا ہے تو رشتوں کی پہچان مٹ جاتی ہے. कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं, जितने भी जानवर हैं सबकी फितरत एक ही है, खास एज को पहुंच के फिर माँ बाप वाला रिश्ता, बहन भाई वाला रिश्ता उनका खत्म हो जाता है क्योंकि जानवर है। लेकिन परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि तुम्हें हमने इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, रिश्तों की पहचान हो, खानदान की पहचान हो, कौम की पहचान हो, कबीले की पहचान हो, क्योंकि तुम्हारे लिए खल्क किया तो तुम्हें शनाख्त देकर भेजा, तुम्हें मुख्तलिफ बिरादरियों में तकसीम किया, मुख्तलिफ कबीलों में बनाया बसाया। इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक दूसरे पर फख्र मुबाहत करो कि मेरी कौम अच्छी कि तेरी कौम अच्छी, मेरा कबीला अच्छा कि तेरा कबीला अच्छा, मेरी बिरादरी बड़ी कि तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी। और ये इस तरह का उस जमाने में था मसला कि लोग कब्रें तक गिनने चले जाते थे कि हमारी कब्रें ज्यादा हैं तुम्हारी कब्रें कम हैं, यानी हमारी बिरादरी बड़ी है। कुरान मजीद ने फरमाया ना सूरह तकासुर में, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको इस कसरत की ख्वाहिश ने, एक दूसरे पर बढ़तरी की ख्वाहिश ने, यहां तक कि तुम कब्रों को गिनने चले गए, हत्ता कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच गए कि आओ कब्रें गिनते हैं कि किसकी कब्रें ज्यादा, जिसकी कब्रें ज्यादा है उसका कबीला बड़ा होगा। तो क्या इसलिए थोड़ी बनाया तुम्हें कबीलों में कि एक दूसरे पर फख्र मुबाहत करो, एक दूसरे से जंगे करो, एक दूसरे से लड़ाई करो कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसलिए नहीं बनाया। ले तआरफ़ इसलिए बनाया ताकि पहचान हो जाए, पहचान सको, खानदानी सिस्टम बाकी रहे, बिरादरी का सिस्टम बाकी रहे। बिरादरी से मुराद क्या है? सिले रहमी का सिस्टम बाकी रहे। बिरादरी उस माना में नहीं जो आजकल राइज है, सिले रहमी। सिले रहमी करोगे तो तुम्हारी पुष्ट मजबूत होगी, तुम्हारी ताकत मजबूत होगी। अगर कट जाओगे खानदान से तो कमजोर पड़ जाओगे, मुश्किल वक्त में कोई तुम्हें मदद करने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि खानदान से कट गए शादी के बाद। मसलन होता है ना, शादी हो गई, अलग रहना है, अकेले रहना है, कट के रह गए तो गलत है। इसलिए बनाया हमने तो तुम्हें खानदान की शक्ल दी भाई, इसलिए कि एक दूसरे के मददगार रहो। अब ये खानदान बिरादरी बढ़ते बढ़ते जितनी बढ़ जाए मगर एक दूसरे के साथ ताउन करो। एक बार खानदान, जब खानदान बढ़ा बिरादरी बनी, बिरादरी बढ़ी कबीला बना, कबीला बढ़ी कबीला बढ़ा तो कौम बना। अब कौम की जिम्मेदारियां कितने, मुख्तलिफ कबीले बिरादरियां बनी तो एक कौम बनी, जब एक कौम बनी तो जिम्मेदारी क्या हो गई, अब पूरी कौम की जिम्मेदारी हर फर्द की हो गई कि भाई मैं कौम का हिस्सा हूं, एक मिल्लत का हिस्सा हूं। ये दो चार आदमियों की बात नहीं है बल्कि जब तक सब अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक कौम और मिल्लत का हक अदा नहीं होगा। अपनी सियासी खिदमात तो दे दूं दूसरे को, अपनी और खिदमात तो दे दूं दूसरे को, सारी अपनी सलाहियतें दे दो दूसरों को, वो वहां खर्च करते रहे और मुझ बेचारे से आके पूछो कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, बाजरत के साथ है कि नहीं है कि सब तो अपनी अपनी खिदमात वहां दे दो। सारे असेंबलियों में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, 50 से ज्यादा बैठे हैं, 60 से ज्यादा बैठे हैं, लेकिन कौम के लिए। अब मैं मुहावरा भी यहां से नहीं पढ़ सकता मिंबर से, बच्चे बैठे हुए, कि कौम के लिए क्या तुम्हारी सूरत हाल है, कौम के लिए कुछ नहीं, कौम के लिए मुझ बेचारे से पूछो, दो चार आदमी पकड़ रख के उनसे पूछो कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कब तक होगा। ये जो इतने सारे अपनी खिदमात सब जगह तकसीम किए हुए हो, अगर ये जमीर बेदार है तो ये सारी खिदमात अगर कौम के हवाले कर दी जाए, कौम के लिए खिदमात की जाए, तो फिर मैं देखता हूं कि कौन असेंबली में जबान खोलता है आपके खिलाफ, कौन मीडिया में जबान खोलता है आपके खिलाफ, कौन आपके हुकूक में शब खून मारने की कोशिश करेगा। एक मिल्लत के फर्द की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो, जो मिल्लत और कौम की अपनी सलाहियतें दी है दूसरों को और इसको यूं छोड़ दिया कि दो आदमियों से पूछो कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कब तक होगा, तो ये तो सबसे पूछो ना, जो अपनी खिदमात अपनी शख्सियात अपनी सियासी हैसियतों को अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कौम की फिक्र नहीं है उन्हें, मिल्लत की फिक्र नहीं है। हालांकि जब बात उन पर भी आएगी, जब उंगलियां तुम पर भी उठेंगी तो इसी हवाले से उठेंगी कि तुम कौन हो, असल है ना ये बात। इसलिए बनाया कि बिरादरी बनाई, कबीला बनाया, कौम बनाया। अल्लाह के नजदीक बुजुर्गी क्या है, ये जुमले मोतरिजा पहुंचाना एहतियात के साथ बड़ा जरूरी था ताकि एक मैसेज मेरा पहुंच जाए जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। अब आइए अगला हिस्सा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। बिरादरी में फख्र ना करना, خاندان پہ فخر نہ کرنا، مال و دولت پہ فخر نہ کرنا، فخر کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو تمہیں مکرم چیز بنائے گی وہ تمہارا تقویٰ بنائے، وہ اللہ کا خوف، وہ تمہاری عبادت کا انداز تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا کہ کس طرح تم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، کس طرح تم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہو. اب جو جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ اس کو اتنا ہی مکرم بناتا، اتنا ہی مکرم بناتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ منزل آ جائے. اب پتہ نہیں جملہ تکرار ہو رہا ہے یا نہیں، میرے ذہن میں نہیں رہتا جب اتنی ساری مجلسیں پڑھو. یہاں تک کہ وہ منزل آ جائے، اتنا مکرم ہو جائے کوئی، اتنا مکرم ہو جائے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت بن جائے. یہ عبادت کی حد ہے کہ نہیں ہے؟ یا کعبے کو دیکھنا عبادت، یا علی کے رخ زیبا کو، یا علی کے روح انور کو دیکھنا؟ اے معبود، جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا. اور کرم اللہ وجہہ کا لقب دے دیا، کرم اللہ وجہہ کا لقب دے دیا، انہوں نے دیکھ لیا، عبادت کر لی. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بھی اسی زمانے میں پیدا کر دیتا، ہم بھی اس رخ زیبا، اس روح انور کو دیکھنے کی عبادت کر لیتے، اس روح مبارک کو دیکھنے کی عبادت کر لیتے. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بھی اس وقت پیدا کر دیا ہوتا، ہم بھی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے، ہم بھی علی کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے، یہ عبادت کر لیتے. مگر نہیں، ایسے تھوڑی چھوڑا آپ کو بھی، کہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے، نہیں دیکھا، تو ذکر علی یعنی عبادت، تم علی کا ذکر کر کے وہ عبادت حاصل کر لینا جو روح انور دیکھ کے حاصل ہوتی تھی. ہے یہ بات ہے نا؟ تو مکرم کوئی ہوتے ہوتے وہاں تک گیا کہ یا خانہ کعبہ کو دیکھنا زیارت، اور کسی کو نہیں، یا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ان دو چیزوں کو دیکھنا عبادت، یعنی بندگی کا ایک انداز یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی بندگی ہے. اپنی مجالس کو زینت دو، لیکن آگے بڑھاتے ہیں آپ کو. یہ ظاہری اسباب کیا ہیں علی کے یہاں تک پہنچنے کے؟ باطنی اسباب کی بات نہیں کر رہا. کہ اول ما خلق اللہ نوری، ارشاد ہے رسول کا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں کہ کن چیزوں نے مکرم بنا دیا، کون سے وہ ظاہری اسباب تھے. دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، جو کہا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، یہ ہے اطاعت. قرآن مجید میں دو باتیں الگ الگ کیوں بیان کی گئیں؟ اتباع الگ، اطاعت الگ. ممکن ہے کہ اقوال کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، یعنی احکام کی، جو کہتے چلے جائیں، جو احکام پہنچاتے چلے جائیں، کرتے چلے جاؤ. اتباع کو کیوں شرط رکھا؟ اتباع کو اس لیے شرط رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف احکام کو دیکھو اور رسول کے عمل کو نہ دیکھو، رسول کی سیرت کو نہ دیکھو، کہ رسول اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کس طرح سے عمل کر رہا ہے، کس سے محبت کر رہا ہے، کسے شانوں پہ سوار کرا رہا ہے، کسے سجدے میں پشت پہ سوار کرا رہا ہے، کس کے لیے ناقہ بن رہا ہے. اس لیے لوگوں نے اتباع کے پہلو کو کم سے کم بیان کیا، کہ اگر اتباع کی بات بیان ہوئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرنا، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ماننا ہی ہے، جو میں کر رہا ہوں میری سیرت پر بھی ویسے ہی چلتے رہنا. تو اتباع رسول کہاں سے لائیں گے؟ اطاعت رسول کے لیے تو احکام مل گئے، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم. بس اس اتباع اور اطاعت کی تفریق نے کیا کیا؟ جب لوگوں نے اطاعت کی طرف توجہ دی اور اتباع کو چھوڑا، تو کیا کیا لوگوں نے؟ جب اتباع کو سامنے نہ رکھا تو اسلام کو اپنی مرضی کا جامع پہنا دیا، عبادت کو اپنی مرضی کا جامع پہنا دیا. اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں، صحابہ کرام جانسار صاحب کرام آپ کے ساتھ جو ہے اگر کسی کو بھی حکم دے دیتے کہ جاؤ، یہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے جاہلوں کے سردار، قتل کر دو ان کو، اور اگر تم بھی قتل ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تم بھی قتل ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، مار دو مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ایسا حکم ملا. بنی نجران کے عیسائی آئے 40، اور آنے کے بعد مسجد نبی کے صحن میں ان سے 40 دن تک مذاکرہ، مناظرہ، مباحثہ سب ہوا، نہیں مان کے دیے، وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو کتنا آسان تھا، مدینے میں آئے ہوئے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی کو حکم دیتے سب کو قتل کر دو جیسے ہی مسجد سے نکلے، مانتے نہیں بات، دین حق ہے، حق تو ہے نا، اسلام اسلام حق ہے نا، وہ حق کی خاطر قتل کر دیتے، قتل کر دو، اور اگر تم قتل کیے گئے تو تم بھی جنت میں، تم بھی جنت میں. تو وہ مجھے بتائیے کہ کسی صحابی کو یہ حکم دیا، کسی صحابی نے تابعی کو یہ حکم دیا، تابعی نے تبع تابعین کو یہ حکم دیا، نہیں حکم دیا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. مباحلے کی دعوت ضرور دی، انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ کہ رسول انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے، انسانیت کو مٹانے کے لیے تھوڑی آیا ہے. اب کوئی ہم سے جو پوچھا کرتے ہیں کہ شرعی دلیل شرعی دلیل شرعی دلیل، یہ جنت میں جانے والوں کی تو شرعی دلیل بتاؤ کہ رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، کس نے ایسا کیا کہ جاؤ مار دو مر جاؤ، اگر مر گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ بدر کے موقع پر بنی نجران کے ساتھ تو یہ کیا ہی کیا کہ چھوڑ دیا ان کو، موبائل کے بعد جزیہ دیا، چلے گئے، جاؤ حفاظت سے سرحد پار کرا کے آؤ، مارنا نہیں ہے، بے شک کافر ہو مارنا نہیں ہے. بدر میں جہاں 70-72 واصل جہنم ہوئے کفار، وہاں اتنے ہی اسیر بھی ہوئے، قیدی بنے، مختلف مشورے بھی آئے، اور صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورے بھی دیے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. رسول نے قتل کیا انہیں؟ نہیں کیا قتل، حالانکہ لڑنے کے لیے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، جب قیدی بنا لیا کہ نہیں اصول نہیں ہے کہ قیدی کو قتل کر دیا جائے. اب ان میں سے پوچھا کہ تم میں پڑھا لکھا کون ہے، تم میں سے پڑھے لکھے کتنے ہیں، وہ الگ ہو جاؤ، جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کو الگ کر دیا. اس کے بعد ان کافروں سے کہا، کافر ہیں نا بھائی، قیدی کافر ہیں، میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ، قیدی کافر ہیں بدر میں جو پکڑے گئے، ان سے کہا تم میں سے پڑھے لکھے الگ ہو جاؤ، جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کو الگ کر دیا. ان سے کہا کہ مدینے کے مسلمانوں کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو میں آزاد کر دوں گا. تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ غور کریں اس بات میں کہ کافر کافروں سے اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں مسلمانوں کے. یعنی رسول نے صرف حدیث نہیں فرمائی کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، عمل کر کے بتایا کہ اگر کافر بھی پڑھا لکھا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے. یعنی علم کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا، علم جہاں سے ملے لے لو. تو ان کی سزا یہ قرار پائی کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. کس کے بچوں کو؟ مسلمانوں کے بچوں کو. کون پڑھنا لکھنا سکھائے؟ کفار مکہ کے جو قیدی بنے وہ پڑھنا لکھنا سکھاؤ. تو رسول نے عمل کر کے بتایا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اگر ان بچوں کو تعلیم نہ دی گئی تو وحشی زمانے میں واپس پلٹ جائیں گے میرے باپ، کہیں درندے نہ بن جائیں، کہیں انسانیت کو پھاڑ کھانے والے نہ بن جائیں. اگر اتباع نہیں ہوگا، خالی اطاعت تو کیا بنے گا؟ یہ بنے گا، اس طرح سے بنے گا، تو عبادت مکمل ہوتی ہی نہیں. جب تک اطاعت اور اتباع دونوں کو ملایا نہ جائے، دونوں پہ عمل نہ کیا جائے. اتباع یہ ہے، رسول نے عمل کر کے بتایا کہ علم کہیں سے بھی ملے، علم کے تو دشمن بنے ہوئے ہو، باقی تباہی کی ساری چیزیں استعمال کر رہے ہو. وہ موبائل ہو، وہ نیٹ ہو، وہ سیٹلائٹ ہو، وہ انٹرنیٹ ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، جتنی سہولتیں تباہی اور بربادی کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے ڈیوائس کا استعمال ہو، جو کچھ بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات آ رہی ہیں، کس کے لیے؟ حالانکہ ان کا استعمال تو ناجائز نہ تھا، مگر تباہی کے لیے وہ چیزیں لے رہے ہیں، ان سے خود وہاں تک نہیں پہنچ رہے. اور میں مثال دے چکا کہ سروے زمین کے نقشے پر دیکھ لیجیے کہ جو جہاں پر اطاعت اور اتباع دونوں چیزیں ہیں، وہاں خالی نعرے پر گزارا نہیں ہے، وہاں خالی جہاد کا نعرہ نہیں دیا جا رہا، وہ علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ڈرون کو مار گرانا اور بات، کنٹرول کر کے اتار لینا اور بات. اسی لیے تو وہ حیران ہیں. اور میں نے بیان پڑھا ان کے افسر کا، ان کے جنرل کا، کہتا ہے ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ہمیں بھی نہیں پتا کون سی ٹیکنالوجی ہے. جبھی تو خوف بیٹھا ہوا ہے دلوں میں، ہر جگہ گھستے ہیں وہاں گھسنے سے ڈرتے کہ پتہ نہیں ہے کیا ان کے پاس. ان کے پاس کچھ نہیں، ارے ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس دو چیزیں ہیں، اطاعت اور اتباع، دونوں جمع ہو گیا، دونوں جمع ہو گیا. اب ایک اور طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو، فتح مکہ بتا چکا، اور چیزیں بتا چکا، صلح حدیبیہ. اصل اصول کیا ہے؟ اتباع رسول، یہ ہے، یہ اتباع، اس کے بغیر عبادت نہیں ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کہے نماز توڑ دو تو عبادت، یہ ہے مفہوم عبادت. اتباع رسول، اطاعت رسول عبادت ہے. عبادت یہ ہے کہ جو ذکر تین بار ہوتا ہے وہ 70 بار ہو، سبحان ربی العالی وبحمد، یہ ہے عبادت. اتباع رسول یہ ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کہے روزہ کھول دو تو روزہ رکھنا حرام ہو گیا. بدر کے موقع پہ یہی تو مسئلہ پیش آ گیا تھا، رسول کہے روزہ کھول دو تو روزہ رکھنا حرام ہو گیا. یہ اتباع ہے، اطاعت ہے، اطاعت اور اتباع کے بغیر عبادت حاصل نہیں ہوتی. اتباع اطاعت مل کر عبادت بناتی ہے. اگر رسول عام لام بندی کا حکم دے احد کے موقع پہ کہ سب آ جاؤ تو گھر میں رہنا حرام، نکلنا واجب، لیکن انہی میں سے ایک آ کر یہ کہہ دے کہ آ تو گیا ہوں خدا کے رسول، اور اللہ جانتا ہے کہ سچے صدق دل سے آیا ہوں، کہا پھر پریشان کیوں ہے؟ کہ میرے ماں باپ کا کوئی نہیں ہے میرے سوا، اکیلا ہوں اپنے ماں باپ کا، اور ماں باپ نے بھی اجازت دی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جنگ میں. اب یہ ہے خدا کا رسول، تم نے میرا حکم مان لیا تو میرے حکم پہ آ گئے، اب جاؤ، اب جاؤ اپنے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرو. نہیں، خدا کے رسول میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں. کہا میں تیرے دل کو پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو صدق دل سے جہاد کرنے آیا، میں نے اجازت دی، تجھے وہی ثواب ملے گا اس جہاد میں میرے ساتھ شریک ہونے والوں کا جہاد. عبادت ہے، مفہوم عبادت یہ ہے. اب آ جائیے صلح حدیبیہ میں، سورہ فتح کہیں بھی نہیں آئی، بدر میں آئی نہیں، آئی احد میں نہیں، خندق میں نہیں، خیبر میں نہیں، فتح مکہ میں بھی نہیں. جہاں سب مسلمان خوش ہیں وہاں سورہ فتح نہیں آئی. جہاں مسلمان رنجیدہ ہیں، غم و غصے میں ہیں، غم میں ظاہر ہے، افسوس کی بات ہے کہ 1400 ہم افراد اور نکلے تھے کعبے کی زیارت کے لیے، وہ بھی اللہ نے کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے بشارت ہوئی ہے. رسول کو تو محبت ہے، رسول سے سچے ہیں، اور یہ ذرا احساس بھی ہو رہا ہے کہ بناب یہ ان کے سامنے میں جھکنا پڑ رہا ہے. ان کی ہر شرط، وہاں ہر شرط کفار نے رکھی، مسلمانوں نے تھوڑی رکھی، ہر شرط. یہی امتحان تھا مسلمانوں کا کہ بابا صرف نماز پڑھ لینا عبادت تھوڑی ہے، روزہ رکھ لینا عبادت تھوڑی ہے، جو رسول کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کا اتباع کرتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے. اور کوئی ناراضگی، کوئی پیشانی پہ شکن بھی نہ آئے. لیکن بہرحال تمام تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا کہ مسلمان رنجیدہ بھی تھے، غمزدہ بھی تھے کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جسے وہ اپنی معاذ اللہ شکست سمجھ رہے تھے، جسے وہ اپنی ذلت سمجھ رہے تھے، اسی موقع پہ پروردگار نے سورہ فتح کو بھیجا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، یعنی سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کی کہ بھئی یہ کیسی فتح ہے، فتح مبین، یہ تو صاف ان کی فتح ہوئی، جو انہوں نے شرطیں رکھی وہ مان لی گئی، یہی وجہ ہوئی کہ اب لکھے کون، لکھے کون شرطوں کو، حالانکہ لکھے پڑے تو اتنے سارے تھے، تو اطاعت اور اتباع دونوں جمع ہوا، ایک ہی ہستی ایسی ہے، اتفاق ہے سب کا تاریخوں میں کہ علی کو بلایا شرائط لکھوانے کے لیے۔ اب یہ تاریخ میں نہ معلوم کتنی جگہ ایسے ایسے موقع آئے ہیں کہ جیسے مصائب نہیں پڑ رہا، لیکن جب بھی بات ہوتی تھی تو جناب عباس کو بھیجتے تھے کسرے ساتھ کے لشکر کے مقابلے میں بات کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ کتنے ہی غیظ و غضب کا مالک صحیح، لیکن اپنے اپنے امام کا کیسا متی ہے، فرما بردار ہے۔ اسی لیے جناب عباس کی زیارت میں کہتے ہیں یا ایھا العبد الصالح، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح والمتی، اور اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار عبد صالح۔ جناب عباس کی تو شان الگ ہے نا، زندگی رہی انشاءاللہ تھوڑا سی کوشش کریں گے کل بیان کریں۔ اب یہاں پر بھی یہی مرحلہ، حالانکہ اب بتائیے جو جنگوں کا فاتح ہے جس کی وجہ سے جنگیں جیتی گئیں اس کو زیادہ ناراض ہونا چاہیے، وہ ذوالفقار کو بے نیام کر کے کہتا کہ اے خدا کے رسول، اے خدا کے رسول کیسی صلح ان کے ساتھ، میں اکیلے ہی کافی ہوں ان سب کے لیے، میں اکیلے ہی دیکھ لوں گا۔ لیکن علی کی ذوالفقار اپنی مرضی کے لیے تھوڑی نکلتی، یہی تو علی بتا رہے ہیں کہ کہیں وہ آہنی ذوالفقار ہے ہاتھ میں اور کہیں میں قلم کو ذوالفقار بنا دوں گا، یہ تو جانتے ہیں نا، لہذا مولا کائنات کو بلوائے لکھی ہے، اور مولا کائنات کی پیشانی پہ کوئی شکر نہیں، کوئی ناگواری نہیں، کیوں جانتے ہیں اتباع ہے، اتباع رسول ہے۔ میں ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی چیزیں مکرم بنا رہی ہیں علی کو، لکھنا شروع کیا اور جیسے لکھا محمد رسول اللہ جھگڑا ہو گیا، عمرو ابن سہیل، حکیم ابن حزام، یہ تمام حضرات جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں کفار کے نمائندے، یہ ناراض ہو گئے کہ اسی پہ تو جھگڑا ہے، رسول کا ہے کو لکھا، کاٹو اس کو، رسول نہیں لکھ سکتے، پہلے جھگڑا ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، کہا کاٹو اس کو، ہم وہ جانتے ہیں بسمک اللہم، خدا کے رسول نے کہا وہ بھی ایک ہی بات ہے، وہ لکھ دو، وہ تو لکھ دیا مولا نے۔ اب رسول علی نے رسول کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، محمد رسول اللہ، رسول نے کہا علی کاٹ دیجیے، علی نے قلم رکھ دیا، علی نے قلم رکھ دیا۔ خدا کے رسول یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس ہاتھ سے رسول لکھا ہے اسی ہاتھ سے کاٹ دوں، بڑی محبت صحیح، عشق کی معراج صحیح، لیکن کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ رسول نے کچھ کہا اور علی نے نہیں مانا، چاہے اچھی بات صحیح، محبت کی دلیل صحیح، لیکن عزیزو یہاں بہت بڑی دلیل ہے، یہی تو کہتے ہیں ہم اپنا عقیدہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ علی سب کچھ ہے مگر رسول کے بعد ہے، یہ بالکل ہمارا کھلا عقیدہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، نہیں جانتا کوئی تو سن لے ہم سے جہاں جہاں ہماری آواز جائے، کہ علی جو کچھ بھی ہے رسول کے بعد ہے، ہم پورے سب سے افضل جانتے ہیں علی کو مگر رسول کو علی سے افضل جانتے ہیں، جب ہی تو علی کو علی مانا ہے، رسول نے ہی تو سب کچھ بتایا ہے ہمیں، من کنت تو مولا علی نے اپنی زبان سے تھوڑی کہا ہے، من کنت تو مولا تو رسول نے ہمیں بتایا ہے، نظر والا وجہ علی نبادہ، رسول نے ہمیں بتایا، جتنی احادیث ہیں مولا کے بارے میں رسول ہی نے تو بتایا ہے علی کا مقام، تو جو کچھ بھی ہے علی تو مجھے بتائیے میں کیسے مان لوں، نہ دل مانتا ہے نہ دماغ مانتا ہے، یعنی نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ بات تو طے ہے کہ علی لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں، تو پھر علی میں ایک صفت زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اب دیکھیے جو دلیل دے کے جا رہا ہوں آپ کو وہ رکھیے گا، وہ دلیل اپنے پاس رکھیے گا، اگر اب مان لیا جائے کہ پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے علی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے پاس تو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، رسول کے پاس نہیں ہے، ایک صلاحیت وہاں زیادہ ہوئی، تو میں کیسے مان لوں بھائی، میں کیسے مان لوں، میرا عقیدہ تو یہ ہے۔ اچھا میرا عقیدہ کیا، ادھر خود مولا کائنات فرمانے کہ جو کچھ بھی سیکھا جو کچھ بھی سیکھا میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا. اب یہ الگ بحث ہے کہ یہاں سیکھا وہاں سیکھا کہاں سیکھا, لیکن جو سیکھا جب سیکھا جہاں سیکھا رسول سے سیکھا. میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ رسول سے سیکھا ہے. اچھا تو اب یہ بتاؤ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت, اچھا تاریخ میں نکال کے بتائیے کہ اگر رسول سے نہیں سیکھا تو کس سے سیکھا؟ سب کے استادوں کے نام موجود ہیں, کس نے کس سے کیا سیکھا. تاریخ تو معاف نہیں کرتی ہے نا کسی کو, سب موجود ہیں, کس نے کس سے کیا سیکھا تو بھی بتا دو. یا کہیں مولا نے خود کہا ہو کہ میں نے فلانے سے لکھنا پڑھنا سیکھا, نہیں ایک ہی بات کہی کہ جو سیکھا رسول سے سیکھا. یہی تو دلیل قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ قلم رکھا کیوں, اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے. مسکرائے رسول, سمجھ گئے علی کی مرضی کو. یہ ایک ہی موقع ہے کہ سب نے لکھا, بے دھیانی میں واقعہ لکھ دیا غور نہیں کیا. بے دھیانی میں واقعہ نگاروں نے واقعہ لکھ دیا کہ جناب وہ حضرت علی نے قلم رکھ دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول کا لفظ نہیں کاٹوں گا, واقعہ لکھ دیا, غور نہیں کیا کہ کیا لکھ رہے ہو بھائی, بے دھیانی میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ کہ رسول نے اپنے ہاتھ سے قلم اٹھایا کاٹا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاٹا کیا, لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیا؟ اب حکمت سمجھ میں آئی مولا کائنات کی, یعنی دلیل قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے کہ گمان بھی نہ کرنا. بے شک قرآن نے کہا کہ میرا رسول وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں لکھا. نہیں لکھا, لوگ پھر دوسرے جعلی چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے نا تحریروں کو. نہیں لکھا, لیکن علی نے اس موقع پہ دلیل قائم کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ امی کا مطلب یہ ہے. امی تو ایک لقب ہے, ام القرا کے رہنے والوں میں سے ہے نا, اس لیے امی ہے, امیین میں پیدا ہوا. یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ہاں کسی سے پڑھنے لکھنے کی ضرورت تھوڑی, جب علی کے کسی استاد کا نام نہیں ہے ہم تو اسی کو علی کا استاد مانتے ہیں جسے علی نے کہا ہے. تو علی کے استاد کون ہے؟ علی نے کسی اپنا استاد قرار دیا؟ پیغمبر خطبی مرتبت کو کہ ایک باپ تعلیم دے دیتے, میں ہزار باپ کھول لیا کرتا تھا, آپ سارا سال یہ روایات سنا کرتے ہیں. تو اس اتباع نے بتایا. تو اب بتائیے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی نا حدیث, صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئی نا, دو سال بعد سمجھ میں آیا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ کا کیا مطلب تھا. تو بھائی میری اتنی تو گزارش ہے کہ جب اس وقت لوگوں کی رسول کی صلح سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے تو صلح حسن کہاں سے سمجھ میں آتی؟ جب صلح حدیبیہ کو نہیں سمجھ پائے صلح حسن کہاں سے سمجھ میں آتی؟ صلح حدیبیہ کی بھی خلاف ورزی کی گئی, رسول نے سزا دی, فتح مکہ ہو گیا بغیر جنگ و جدال کے. ارے یہاں بھی یہی ہوا, یہاں بھی یہی ہوا. ایک بھائی نے اعتراف جرم کروایا, لکھوا تو لیا نا, چاہے پھاڑ دیا بعد میں, لکھوایا نا. اور یہ شرط تو ہر ایک نے لکھی کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں کرو گے. اس کا مطلب یہ کہ ممبروں سے ہوتا تھا, 90 سال تک سب و شتم ہوا, تبرہ ہوا حضرت علی پر. یہ ہے تاریخ ہے بھائی میرے, اس لیے آنگ کارڈ بات کہہ رہا ہوں. ہوا نا, ہوتا رہا نا. اب یہ تاریخ کا جبر ہے, اب یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس کے نام کو شدت سے دبایا گیا, سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا, اسی نام کو کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر کے لیے انتخاب کر لیا. مگر میں نے بات مکمل نہیں کی, علی کا ذکر بھی نہ ہوتا علی کے بیٹوں نے انتقام کیسا لیا یہ تو دیکھو. علی کے بیٹوں کے انتقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک بیٹے نے مدائن میں لکھوا لیا, دوسرے نے کربلا میں ایسی سزا دی کہ قیامت تک قاتلان حسین لعنت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے مگر یہ لعنت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. قاتلان حسین تک میں نے بات کی. کیسا انتقام لیا دونوں بھائیوں نے. دوسرے بھائی نے انتظام کر دیا میرے بابا پر صد و شتم کرتے ہو, قیامت تک کے لیے ایسا ممبر بناؤں گا, ایسا ممبر بناؤں گا کہ مجلس میری ہوگی, فضائل میرے بابا کے ہوں گے. اور کیا ہوتا ہے, یہ ہے کربلا کا ایک پہلو. سمجھ میں آ گئی بات کہ ہر مجلس میں مصائب تو آخر میں, سارا ذکر کس کا ہے؟ یہ ہے وہ علی کے بیٹوں کا انتقام جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. جب اتباع چھوڑ دیا تو بھیا اسی طرف جاؤ گے, جبر کے اسلام کی طرف جاؤ گے, جبر کی طرف جاؤ گے. اسلام سے کیا تعلق جبر کا, ظلم کا, کہ بس جاؤ پھٹ جاؤ جنت میں چلے جاؤ, یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر اتباع بھی ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا, انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک حکم کے ساتھ ساتھ سیرت کو نہ دیکھا جائے, اتباع کو نہ دیکھا جائے. عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی اگر کسی کی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑنا پڑ جائے. نماز کو توڑ دو اگر کسی انسان کی جان بچانا ہے. تو جب اس در کو چھوڑ دیا, ادھر سے ہٹ گئے, پھر کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر یہ مناجات نہ ہوتی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جیسے لوگ آتے کیسے ادھر, یہ دعائیں نہ ہوتی کیسے ادھر آتے؟ یہ عبادات ہی تو ہیں کہ انبیاء کی دعاؤں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نقل کر دیا. زندگی رہی, موقع ملا کل ایک دو طرف اشارہ کریں گے, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. یہ عبادت ہی تو ہے کہ حسین کے خیموں سے شب عاشور یا نمازیں ہیں یا قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے مکھیاں بھی منا رہی ہوں, یا مناجات ہیں, اور یا پھر رجس پڑھتے ہیں, رزمیاں شعر پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو جوش دلانے کے لیے. انصار حسینی ایک دوسرے کو جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھتے تھے, اور دوسرے اپنے ساتھی کے خاندان کی شجاعت کے واقعات سناتے تھے تاکہ ایک دوسرے کا خون گرم رکھا جائے. ہم نے یہ کربلا سے سیکھا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں, مورل ہائی رکھو. عزاداروں کا مورل ہائی رکھو تو ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے اور جوش دلاتے تھے ایک دوسرے کو. کم ہے تو کیا ہوا, ہیں تو حسین کے ساتھ. کم ہے تو کیا ہوا, ہے تو حسین کے ساتھ. تو جوش دلانا چاہیے ایک دوسرے کو ہوش کے ساتھ, کسی اور طرف نہیں راغب کر دے, جوش. میدان میں کھڑے ہیں شب عاشور, ایک موقع پر حسین نے اپنے انصار کو ساتھ لیا, اس امتحان کے بعد جو آخری امتحان لے چکے تھے حسین. آؤ تمہیں تمہارے مقام ہائے شہادت دکھاؤں. سب انصار کو ساتھ لے کر چلے, ایک ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں. جناب زہیر کو, جناب ابن اوسجا کو, یہاں عباس کے بازو کٹیں گے, یہاں علی اکبر کے برچی لگیں گے. ایک نو عمر ہے, میں نوجوان بھی تو نہیں کہہ سکتا اسے, چلیے نوجوان کہہ لیں. ایک نوجوان ہے جو بار بار پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے, سامنے آتا ہے, اور حسین ہر بار اس سے نظریں پھیر لیتے. آخر اس کمسی سے نہ رہا گیا, آگے بڑھ کر کہتے ہیں چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے حسرت سے اس بچے کو دیکھا اور کہا قاسم موت کیسی ہے تیرے نزدیک, موت کو کیسا سمجھتا ہے؟ جناب قاسم نے مسکرا کر کہا چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں اہل من العسل, شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا. گلے سے لگا کے حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تو تو بڑا ہے, تیرے ننے بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت میں. گھبرا کر کہتا ہے قاسم چچا جان کیا یہ اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں نہیں میرے لال, نہیں, میں اصغر کو لاؤں گا پانی پلانے کے لیے وہاں. قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اشقیا خیموں میں نہیں داخل ہو. حسین نے بتایا نہیں اس کمسن بچے کو کہ میرے لال عصر عاشور کے بعد نہ صرف یہ کہ خیموں میں داخل ہوں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر جلا بھی دیں گے, کیا کچھ ہونے والا ہے. قاسم کو نہیں بتایا. قاسم واپس آئے خوشی خوشی, ماں انتظار کر رہی ہے, اپنی آغوش میں سر رکھ لیا, پیار کر رہی ہے اپنے بچے کو. یہ وہ قاسم ہے کہ جس کے سب بڑے بھائی صبح شہید ہو جائیں گے. حسن کے سب بیٹے سوائے حسن مسنہ کے کربلا میں شہید ہوئے, جناب حسن مسنہ کے سوائے. انہیں حسن مسنہ کی اولاد ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی, جن کا کلفٹن پہ مزار ہے. تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا قاسم تو چھوٹا سا تھا جب تیرے بابا رخصت ہوئے تھے, اور پھر وہ واقعہ بیان کیا کس طرح آخری وقت میں حسن نے قاسم کو کلیجے سے لگا کے گریا کیا. دو ڈھائی تین سال سے زیادہ کے نہیں ہے قاسم. جناب ابن فروا کو قریب بلا کر کہا تھا, ابن فروا دیکھو کربلا میں یہ خاص ہدیہ ہے میرا, اسے ضرور بھیجنا میدان میں, اور اگر میرا بھائی اجازت نہ دے تو میرا وصیت نامہ. کہیں کہا جاتا ہے کہ ماں کو دیا, کہیں کہا جاتا ہے کہ قاسم کے بازو میں وہ تعویذ باندھ دیا. نہ دے تو میری تحریر دے دینا, میرے بھائی کو اسے اجازت مل جائے. جناب قاسم کہتے ہیں اما جان اطمینان رکھیں, مجھے تو بہت سے کام کرنے ہیں, وہ الزام بھی تو دھونا ہے جو میرے بابا پر لگایا جاتا ہے جنگ سے جی چرانے کا. صبح ہوئی, ہر ایک سپاہی جا رہا ہے اور حسین ہاتھوں پہ اس کا لاشا لے کر آ رہے ہیں. جتنی بار قاسم گئے حسین نے اجازت نہ دی. قاسم روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے کہ ماں ذی گرامی اتنی بار جا چکا ہوں چچا جان کی خدمت میں مگر مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملتی, آپ کچھ کیجیے. ماں نے گلے سے لگائے, بیٹا قاسم تجھے ضرور ملے کی اجازت. حسن کی تحریر تعویذ کی صورت میں جو ہے وہ تعویذ کھول کر تحریر دی, کہا جا اپنے چچا کو دے دے, یہ تحریر پڑھتے ہی تجھے اجازت مل جائے گی. حسن نے قاسم نے بابا کی تحریر کو لیا, دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت, چچا کی خدمت, چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام ہے. بھائی کی تحریر کو دیکھا, بوسے دیے, سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, تحریر کا مضمون پڑھا اور قاسم کو سینے سے لگا کے زار و قطار رو رہا ہے. ارے یہی تو لکھا ہوگا بھیا حسین قاسم کو نہ روکنا, میری وصیت ہے اس پہ عمل کر, اسے میدان میں ضرور جانے دیں. حالانکہ قاسم سے پہلے حسن کے سب بیٹے شہید ہو گئے, میں نے عرض کیا سوائے حسن مسلمان کے سب بیٹے دادے شجاعت دے چکے. دیر تک روتے رہے. قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے حسین نے میدان میں بھیجنے کے لیے. بڑی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح قاسم کو سجایا جیسے کوئی دولہا کو سجاتا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قاسم خیمے سے باہر نکلے ہیں تو دشمن کے سپاہی بھی مبہوت ہو گئے تھے قاسم کو دیکھ کر. اتنا حسین ہے یہ حسن کا مہلکہ قاسم. عباس نے سینے سے لگایا, علی اکبر سے گلے ملے قاسم. ایک باغ تھامی عباس نے, ایک علی اکبر نے. اتنا چھوٹا ہے قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے, گھوڑے پر سوار کرایا. اتنا کمسن ہے قاسم کہ دونوں پیر رکاب میں ٹکتے نہیں تھے, کبھی بائیں طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے, کبھی دائیں طرف جھکتے. عباس نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا قاسم کو, فرماتے ہیں بیٹا قاسم ذرا دھیان سے رکھ. قاسم نے اپنے چچا سے کہا, چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں, آپ جنگ دیکھیے گا میں. علی اکبر نے دعائیں کی, بھیا جاؤ بس تھوڑی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. قاسم آیا میدان, رجز پڑی. قاسم میرا نام قاسم ہے, میں حیدر کا پوتا ہوں, حسن کا لال, اس حسن کا بیٹا ہوں جس پر جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے. آؤ میرے ساتھ جنگ کرو, میری تلوار کی کاٹ دیکھو اور تمہیں پتا چلے کہ میرا بابا کتنا بڑا شہ سوار تھا. اس انداز میں رجز پڑی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی قاسم کے مقابلے پر آئے. کسرے ساتھ جب یہ عالم دیکھا کہ اس نوجوان کے مقابلے میں کوئی نہیں نکلتا, تو اپنی فوج کے سب سے بڑے پہلوان ارزق کو بلایا، ارزق کو جا، اس ہاشمی جوان کا سر قلم کر کے آئے۔ معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت میں ہے، بڑی حقارت سے دیکھا ارزق نے قاسم کو، ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے، اس کے چار بیٹے جنگ میں شریک ہیں اس کے ساتھ، ایک بیٹے سے کہا جا اس بچے کا سر قلم کر کے لے آئے۔ قاسم کے مقابلے پر آیا، حسن کے لال نے ایک ہی وار میں گردن ادھر جسم ادھر، اور قتل کرنے کے بعد قاسم نے واپس منہ پھیرا اپنے چچا کی طرف۔ بچے جب کوئی کارنامہ کرتے ہیں تو داد چاہتے ہیں نا، تعریف چاہتے ہیں نا، دیکھا اپنے چچا کی طرف۔ حسین نے مرحبا کہا، آفرین کہا، عباس نے شاباش دی، علی اکبر نے دعائیں دی۔ ادھر یہ داد و تحسین کے نعرے بلند ہیں، عباس بھی، حسین بھی، علی اکبر بھی۔ ادھر غصے میں دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ دوسرے کی کمر میں وار کیا، دو ٹکڑے کیا قاسم نے، پھر داد و تحسین کی صدایں بلند ہوئی، ایک ایک کر کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ جب چار بیٹوں کی لاشیں دیکھی، ارزق دیوانہ وار قاسم کی طرف دوڑا، ادھر ارزق اپنے لشکر سے نکلا، ادھر حسین گھبرائے، ادھر عباس گھبرائے۔ عباس نے چلا کر کہا، بیٹا قاسم ذرا دھیان سے، بہت نامی گرامی پہلوان، بیٹا ہوشیاری سے۔ حسین سجدے میں چلے گئے، حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، مگر ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو۔ دعائیں مستجاب ہوئی حسین کی، عباس کی، علی اکبر کی، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، سر کے درمیان سے دو حصے کیے، پیشانی پہ وار کیا، آدھا جسم ادھر گرا، آدھا جسم ادھر گرا۔ حسین بھی سجدہ شکر میں، عباس بھی سجدہ شکر میں، علی اکبر بھی سجدہ شکر میں، لیکن عزاداروں جو ہی حسین نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا، قاسم نظر نہیں آیا، قاسم نظر نہیں آیا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ جو ہی ارزق قتل ہو کر گرا، پسر سعد نے چلا کر حکم دیا، کیا کرتے ہو؟ ہاشمی جوان ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دے گا، ارے چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ حسن کا شہزادہ ہزاروں کے نربے میں آ گیا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، 40 شامیوں کوفیوں کو جہنم میں پہنچایا قاسم نے، آخر ہاتھوں کی قوت جواب دینے لگی، زخم غالب آنے لگے، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے برچھی، زخموں سے چور ہو گیا قاسم، گرتے گرتے آواز دی، یا اللہ ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو پہنچیے، میں نے اپنی جان آپ پر قربان کی۔ عزاداروں کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے، چلاتے ہوئے دوڑ رہے حسین، بیٹا میں آ رہا ہوں، بیٹا میں آ رہا ہوں۔ عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، ارے قاسم ہزاروں میں گھرا ہوا ہے، قاسم ہزاروں کے لشکر میں گھرا ہوا ہے، بہت ہٹانا چاہا عباس حسین نے، میں کیا کروں، میں بامالی لاش قاسم کی روایت اس لیے بھی پڑھتا ہوں اور ضرور پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے امام زمانہ کی زیارت ناحیہ کا وہ جملہ موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیے گئے تھے کہ خاک سے یکساں ہو گئے۔ اب جب بھیڑ چھٹی، حسین نے لشکر کو ہٹایا، عباس نے ہٹایا، علی اکبر نے ہٹایا، کہاں قاسم، کہاں قاسم، اپنی آبا بچھا دی، اپنی آبا بچھا دی، بیٹھے رہیے گا، مجھے مسائل پورے پڑھنے دے، بیٹھے رہیے گا، آبا بچھا دی۔ فضا نے اعلان کیا خیمے میں بیویوں، ام فروا کے خیمے میں آ جاؤ، اس کا بیٹا، اس کے شہزادے قاسم کا لاشا آ رہا، مگر لاشا کہاں، کچھ ادھر سے اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا، ابا نے جمع کیا، گچھڑی کی صورت بنا کے سینے سے لگایا، درے خیمہ پر آئے، ماں نے حیرت سے دیکھ کر کہا، اے فرزند رسول، اے امام زمانہ، اے مولا، میرے بچہ قاسم کہاں ہے، میرے بچے کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے کچھ نہیں کہا، فرش خیمہ پر گچھڑی رکھ کے کھولی، ارے عزادارو، اب انہیں فرما نے دیکھا کہ وہ ہاتھ جس تمنا تھی کہ اپنے بچے